سیدا جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام تعریفیں اس خدائے برحق کے لیے کہ جس کی عبادت کو سیدہ فاطمہ زہرا انجام دیا کرتی تھی، اور تمام ہدیۂ درود و سلام ان عبادت گزاروں کے لیے کہ جن کی عبادت کی وجہ سے کائنات نے عبادت کا طریقہ سیکھ لیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بالزهراء صلوات الله عليها وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأرها مع وليها ابنها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلى الله عليك يا بنت رسول الله، السلام علیکی یا بنت حبیب اللہ، اللہم الان قاتلی فاطمۃ الزہرا. اما بعد، فرش ازائے سیدہ فاطمہ زہرا پر المرتضی سینٹر کے ممبر سے ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا 1443 سن ہجرت کی یہ دوسری مجلس عزا آپ سماعت فرما رہے. یقیناً این سعادت زور بازو نیست، خداوند عالم نے یہ عطا کیا مرتبہ کہ ہم نے ایام فاطمیہ میں ذکر فاطمہ زہرا کا اہتمام کی. یہ بات یاد رکھیے کہ رشتوں کی مناسبت سے پہچاننا اور ہے، اور خدا کی مناسبت سے سیدہ کو پہچاننا اور ہے. رشتوں کے اعتبار سے پہچان شاید محدود سمجھ میں آئے کہ کسی ایک باپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، کسی ایک شوہر کی شریک حیات کا نام فاطمہ ہے، اور کسی بچوں کی ماں کا نام فاطمہ ہے. تو رشتوں کی مناسبت سے پہچان ہو سکتا ہے کہ انسان کو محدودیت محسوس ہونے لگے. سیدہ کو رشتوں کے معیار میں، رشتوں کے میزان میں رکھ کر سمجھنا اتنا آسان نہ ہوگا. ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جن رشتوں سے سیدہ نے اپنی سیرت کو پیش کیا، ان رشتوں کے اعتبار سے زمانے والے اگر اپنے رشتوں کو نبھانے کا طریقہ سیکھنا چاہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. سیدہ کو ایک بیٹی کی حیثیت میں دیکھیے، اگر کوئی بیٹی یا بیٹا اپنے ماں یا باپ کی خدمت کرنا چاہے، کہ اپنے ماں یا باپ کی خدمت میں اگر کمال حاصل کرنا ہو، اگر خدا کی بارگاہ میں رضایت کا حصول چاہیے ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ نمونہ عمل ہیں ہر بیٹی کے لیے، ہر بیٹے کے لیے. من حیث جنس نہیں، من حیث اولاد. اس لیے بات کو اتنا آسان کر دیا تاکہ خالی خواتین سے بات محدود ہو کر نہ رہ جائے. نہیں، ہر بیٹا بھی اور ہر بیٹی بھی اگر چاہتے ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں وہ مقام حاصل کریں کہ مقام خدا کی بارگاہ میں بلند ہو سکے، تو سیدہ اسوہ حسنہ ہیں، سیدہ اسوہ کاملہ ہیں. اور اسی اعتبار سے کہ شہزادی کونین نے اپنے شوہر کے ساتھ جو زندگی گزاری، اگر آج کوئی ہماری بیٹی یا بہن اس بات کو جاننا چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی آئلی زندگی میں خدا کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، تو سیدہ اسوہ حسنہ اس خاتون کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے، ہماری بہن کے لیے، جو اگر چاہتی ہوں کہ اپنی آئلی زندگی میں، اپنی ازدواجی حیات میں سیدہ سے سبق حاصل کر. تو ٹھیک ہے، شہزادی کونین من حیث شریک حیات بھی ہیں، کس طرح گھر کے نظام کو چلایا، کس طرح اپنے شوہر کی خدمت کا حق ادا کیا، کس طرح اپنی عبادت کے معاملات کو اپنے دنیاوی معاملات حقوق العباد سے بالکل اس طرح سے بیلنس کیا کہ آج کوئی بھی خاتون اگر چاہے تو شہزادی کونین کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے ایک کامیاب ترین شریک حیات واقع ہو سکتی. تو کہ ابتدائی مجلس میں نے آپ سے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ شہزادی کونین کو رشتوں میں پہچاننا محدودیت ہے. اب اگر کوئی چاہتا ہو ہماری بیٹیوں میں سے، ہماری بہنوں میں سے، کہ خدا ان بیٹیوں اور بہنوں کو اگر صاحب اولاد کرے، ایک بہترین ماں، ایک بہترین تربیت کرنے والی خاتون، ایک بچوں کی پرورش کرنے والی عظیم ترین ہستی بننے کے لیے سیدہ اسوہ کاملہ ہے ہر ایک خاتون کے لیے. صرف مومنہ کے لیے نہیں، صرف مسلمہ کے لیے نہیں، بلکہ جو خاتون بھی اپنے بچوں کی تربیت میں منزل کمال تک جانا چاہتی ہوں، شہزادی ان کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو رشتوں کے اعتبار سے اگر تلاش کرنا چاہیں سیدہ کی شخصیت میں اسوہ، تو ٹھیک ہے، لیکن خود سیدہ کو سمجھنے کے لیے. رشتوں کے پیمانے شاید محدود کر دیتے. بہت غور کیجئے گا کہ اگر صرف بیٹی کی حیثیت میں دیکھا تو فاطمہ ایک بیٹی کے انداز سے دکھائی دیں گے، اور شاید زمانہ کچھ اس طرف چلا گیا کہ بعض نادان دوستوں نے، کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا دوست خیال کرتے رہے، اور آج نادان دوست ان کو اسلام کا خیرخواہ خیال کرتے ہیں، سیدہ کی عظمت کو پہچاننے میں سب سے بڑا جرم یہی کیا ہے کہ سیدہ کو ایک عام عورت کی حیثیت میں پہچانا ہے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی یہ کونین خاتون بھی ہیں اور خاتون نہیں ہیں بلکہ خاتون جنا ہیں. صرف خاتون جنا نہیں ہیں بلکہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین ہیں. اور صرف نساء العالمین کی سیدہ نہیں ہیں بلکہ سیدت النساء اہل الجنہ. تمام اولین و آخرین میں جتنے عالمین ہیں سب کی عورتوں کی سردار سیدہ ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہر عورت بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، ساس کے روپ میں، نند کے روپ میں، جس روپ میں نسوانیت خدا نے خلق فرمائی، ہر ایک صنف نسوانیت کے لیے سیدہ سردار ہے. تاریخ کے خاموش اوراق اپنے مقام پر بیان نہ کر سکیں وہ اور بات ہے، لیکن حدیث کے جملے بتا رہے کہ سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار. یعنی اب ایک ٹیچر خاتون، ایک جاب کرنے والی خاتون، ایک بزنس کرنے والی خاتون، ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون، ایک گھر میں آرام کرنے والی خاتون، اب پروفیشن کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے، ہم جتنی بھی اقسام لے کر آئیں خواتین کے جابس کے حوالے سے، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، ساری خواتین عالمین کی خواتین ہیں. اور عالمین کی خواتین کی سردار فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، من الاولین والآخرین. اور غور کیجئے، جب اسوہ حسنہ سیدہ مکارم اخلاق فاطمہ کے عنوان پر گفتگو یہاں تک پہنچ رہی ہے، مکارم اخلاق، شہزادی کا رویہ، آپ کے انداز زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے سماعت کا انداز، آپ کے نگاہوں کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے کھانا پکانے کا انداز، آپ کے چکی چلانے کا انداز، یہ سب کے سب اخلاق کے وہ مکارم و بلندیاں ہیں کہ جو انسان اگر سیکھنا چاہے اپنی حیات کو کامل کرنے کے لیے، تو سیدہ کل بھی اسوہ حسنہ تھیں اور آج بھی اسوہ حسنہ. اب غور کیجئے، کسی خاتون کے منصب سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی ٹیچر ہوں بہت عمدہ، کوئی سائنسٹس، کوئی خاتون سائنسدان بن جائیں، کوئی اختلاف نہیں. کوئی خاتون اللہ کے رسول کے گھر میں آ کر تمام تر امت کی ماؤں کا منصب حاصل کر لیں، کوئی اختلاف نہیں. لیکن جس خاتون کو آپ نساء کہیں گے عالمین میں، اس کی سردار اللہ اکبر، بغیر کسی استثناء کے اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی سیدہ کو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیا. من الاولین والآخرین، اس کی وضاحت اس لیے ہو گئی کہ جب لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، حضرت مریم کے لیے قرآن کہتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. سورہ آل عمران کی اس آیت نے حضرت مریم کی شان کو بیان کیا، تو سوال کرنے والے کا سوال بالکل واضح ہو گیا. اور آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ سردار کوئی ایک ہو سکتا ہے، سردار دو نہیں ہو سکتے. سردار کا مطلب تو لیڈ کرنے والا ہو، گائیڈ کرنے والا ہو، ایک ہوگا کوئی، کوئی مقتدا ایک ہوگا، کوئی مرجع ایک ہوگا، کوئی امام ایک ہوگا. تو سید کا مطلب ان معنی میں لیا گیا. یا رسول اللہ، خدا نے تو اعلان کیا مریم کے لیے کہ وہ عالمین کی عورتوں کی سردار، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بیٹی بھی سردار ہوں اور مریم بھی عورتوں کی سردار ہوں؟ تو دو سرداریاں کیسے ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ بہت غور کیجئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے والا اگر اپنے سوال پر ہی غور کر لیتا جواب مل جاتا. مثال کے طور پر آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ سرداری اگر نسبتوں کے لحاظ سے الگ ہو جائے تو بات بڑی آسان ہو جاتی ہے. مثلا کوئی ایک علاقے کا بادشاہ ہو، کوئی دو علاقوں کا بادشاہ ہو، تو دونوں بادشاہ ہو سکتے ہیں. کوئی کسی ایک حصے کا سردار ہو، کوئی دوسرے حصے کا سردار ہو، تو دونوں سردار ہو سکتے ہیں. شاید لفظ عالمین کی نسبت نے پریشان کیا، اور جب لفظ عالمین کی نسبت نے پریشان کیا تو سائل سے میں اتنا کہتا ہوں، سائل سوال کرنے والے اگر اس بات پہ غور کر لیتا، اتنی بات سمجھ لیتا کہ خاتم النبیین سب سے افضل ہیں. حضرت مریم پہ لاکھوں سلام، حضرت مریم پر لاکھوں درود، مگر مریم کسی نبی کی بیٹی تو نہیں، ایک نبی کی ماں ہیں، طاہرہ ہیں، عذرا ہیں، عابدہ ہیں، لیکن ایک معصوم کی ماں ہے. آپ کے والد کا نام عمران ہے. میں سارے مسلمانوں سے سوال کر سکتا ہوں، اور خاص طور سے سوال کرنے والے سے، اس سائل سے جس نے پیغمبر سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے افضل کون ہے کائنات میں، عمران افضل یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل؟ جواب کیا ملے گا؟ عمران افضل نہیں، عمران افضل نہیں، ارے عیسیٰ افضل نہیں، موسیٰ افضل نہیں، ابراہیم افضل نہیں، اسماعیل افضل نہیں، آدم و نوح افضل نہیں علیہ السلام. کس کے مقابلے پر؟ ختم یہ مرتبت کے مقابلے پر سب سے افضل خاتم النبیین، سردار انبیاء، سید الانبیاء. اگر عمران کی بیٹی سردار ہو خواتین کی، تو عمران کی حیثیت سے بات کی جائے گی. اور اگر ختمی مرتبت خاتم الانبیاء، وہ نبی جس کے لیے اللہ اعلان فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو جس کا باپ عالمین کا سردار ہو، اس کی بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہوگی. تو دونوں کے مقام منصب کو پہچانیے، سوال ختم ہو گئے. کہ اگر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، تو سرداری فاطمہ سرداری مریم سے بلند ہے. کتنا بلند؟ اتنا بلند کہ جتنا دونوں کے مرتبے میں فرق ہے. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، ابھی بات جو معصوم کی زبان مقدس سے ملی، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. ان کے زمانے میں جو خواتین تھیں، عالمہ ہوں، فاضلہ ہوں، تقیہ ہوں، نقیہ ہوں، رضیہ ہوں، مرضیہ ہوں، جو خواتین اس زمانے میں تھیں، انبیاء کے گھروں میں ہوں، انبیاء کی بیٹیاں ہوں، امت کی مائیں ہوں، جو خواتین اس دور میں تھیں، مریم اس زمانے کی تمام عورتوں کی سردار. اور جب مریم کی سرداری سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا تمام عورتوں کی سردار، حتیٰ کہ مریم کی بھی سردار۔ اللہ اکبر۔ اگر مریم جیسی سیدہ کی بھی سیدہ فاطمہ ہیں تو پھر باقی خواتین محترم ہوں، معظم ہوں، قابل شرف ہوں، لیکن ہوں گی دائرہ سیدہ کے تحت میں۔ ہماری گفتگو کل شہزادی کونین کی عبادت کے حوالے سے تھی، اور بات تمہید کی منزل میں بہت طویل ہو چکی۔ مکارم اخلاق فاطمہ سے ہم نے کل آپ کی خدمت میں عبادت سیدہ سے اپنی گفتگو کو شروع کیا، آیت کی وضاحت کے ساتھ، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بات کو آگے بڑھائیں گے اگلے دن۔ تو آج عبادت خدا کے نزدیک، خدا کی بارگاہ میں عبادت کا انداز، فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں، ایاک نعبد وایاک نستعین میں، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین میں، ایک ایک منزل پہ غور کیجئے۔ اعبد اللہ ولا تشرک باللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ قرار دینا۔ مقصد خلقت عبادت، آخری سانس تک خدا کی عبادت، خدا کی بارگاہ میں عبادت کا انداز۔ اور چونکہ عبادت کی اقسام بھی ہیں، کچھ کل اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عبادت خاص اور عبادت عام، اور آج عبادت کی وہ اقسام کہ جن اقسام کو معصومین کی روایات نے خاص طور سے الگ الگ کر کے بیان کیا۔ اور ہمیشہ ہم نے سنا اس جملے کو معصوم کے خود وجود مقدس سے مربوط کرتے، آئیے آج سنتے اس جملے کو جناب سیدہ کی عبادت سے مخصوص کرتے۔ شہزادی کی عبادت کے بیان کے لیے پھر مقدمہ قائم کر رہا ہوں۔ عبادت کی تین قسمیں، بہت غور کیجئے، اور عبادت کی ان تین قسموں میں پہلی قسم ہے ایسی عبادت جو جنت کی خواہش میں بجا لائی جائے۔ میں نے عربی عبادت کو چھوڑ دیا تاکہ بات کو آسان آسان انداز میں ہر ایک سامع کے لیے، جہاں تک ہماری آواز پہنچے سینٹر میں آنے والوں کے لیے، یا جن جن افراد تک ویسے یہ مجلس پہنچ رہی ہو۔ عبادت، اگر کسی کو جنت کی خواہش ہو، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جنت کے محلات کیا ہیں، جنت کے باغات کیا ہیں، جنت کی راحتیں کیا ہیں، جنت کی رحمتیں کیا ہیں، کیسا موسم ہوگا، کیسا علاقہ ہوگا، زمین کیسی ہوگی، گھر کیسے ہوں گے، بہنے والی نہریں کیسی ہوں گی، آسانی کیسی ہوگی، ملازم کتنے ہوں گے، یہ تمام باتیں۔ یعنی اگر انسان اپنی اس زندگانی دنیا میں، اس کیفیت حیات میں کسی افضل ترین حیات کو تلاش کر رہا ہو اور اسے وہ جنت کا نام دے، تو لا محالہ اس کی عبادت کا ایک ہدف ہوگا، اور بغیر ہدف کے تو عبادت ہو سکتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیا جملہ استعمال کروں؟ معصوم نے عبادت کی اقسام بیان کی، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتا پائیں گے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، بتائیں گے آپ مجھے کہ عبادت میں جب آپ نیت کرتے ہیں کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے، خاص طور سے عبادت جسمانی، نماز و روزہ و حج، یا عبادت مالی، زکات و خمس و فطرہ و کفارہ جات، یا دیگر عبادات میں کہ جن میں الگ سے نیت کا تصور ایسا نہیں ہے جیسا کہ ان عبادات میں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا آپ نے وضو کیا، آپ قربتن الی الجنت کہتے ہیں یا قربتن الی اللہ کہتے ہیں؟ آپ نے نماز کی نیت کی، کیا کہا آپ نے؟ قربتن الی الجنت، یعنی میں اتنی سخت سردی میں، اتنی سخت سردی میں اپنے گرم بستر سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اس لیے کہ مجھے جنت ملے. تو نیت میں الفاظ کیا ہیں؟ قربتن الی الجنت، اے خدا میں نے اپنے آرام کو قربان کیا اور پانی گرم نہ مل سکا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اس سخت ترین موسم میں اپنی نیند کو قربان کر کے میں تیری جنت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. آج تک میں نے کسی شخص کو نیت میں قربتن الی الجنہ کہتے ہوئے نہیں سنا. آپ نے سنا تو بتا دی گئی. عبادت کی ایک قسم، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے جنت لینا چاہتا ہے تو زبان سے کہے نہ کہے مگر دل میں تو خیال رہتا ہے کہ میں اگر نماز پڑھوں گا، اور چونکہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے یہ تشویق و ترغیب ہے کہ جیسے کوئی گفٹس کے اناؤنس کیے جاتے ہیں، انعامات کے اعلان کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، تو آئیے کام کیجئے اگر آپ کو انعام چاہیے، اور اگر انعام نہیں چاہیے تو یہ کام نہ کیجیے. اگر ہماری عبادتوں میں معیار یہ ہے کہ جنت چاہیے تو نماز پڑھیے، اور جنت نہیں چاہیے تو نماز نہیں پڑھیے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیسے خدا سے کاروبار کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے قبلہ؟ آپ جب جاتے ہیں شاپ پر شاپنگ کرنے کے لیے یا مال میں جاتے ہیں تو ہوتا ہے لین اور دین، دینا اور لینا. آپ پیمنٹ کرتے ہیں اور سامان لیتے ہیں، یعنی آپ پیمنٹ کی شکل کوئی بھی ہو، اسی وقت ہو، کچھ دیر بعد ہو، کچھ دنوں کے بعد ہو، لیکن پیمنٹ ہوتی تو ہے نا. یعنی عجیب سی بات ہے، اگر آپ کہیں گے بہت مہنگا ہے میں کیسے لے سکتا ہوں، تو بیچنے والا کہتا ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کو نہیں لینا مت لیجیے، مگر یہ ہے اتنے کا ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے یہ چاہیے تو مجھے پیسے دینے ہوں گے، تو مجھے دکاندار سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے دکاندار کی دکان سے کوئی عقیدت نہیں ہے، مجھے تو خریدنا ہے، اس کو بیچنا ہے. اگر کوئی انسان عبادت کو تجارت کے انداز میں کرے تو خدا ہو گیا بیچنے والا، انسان ہو گیا خریدنے والا. انسان اپنی نمازوں کو لے کر پہنچا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور خدا ان نمازوں کے بدلے میں جنت دے رہا ہے. ایک مثال میں نے اپنے الفاظ میں ادا بیان کی ہے کہ جو امام کے مفہوم میں روایت سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادت التجار، اگر کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں عبادت کو انجام دے خدا کی جزاؤں کے حصول کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، تو عبادت تو ہے، لیکن تاجروں کی عبادت ہے. والا میں سمجھا تاجر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنے پڑھو گے اتنا ملے گا. یعنی اگر آپ نے مکان خریدنا ہو, سب سے مشکل کام ہے آج کل مکان خریدنا, اور بہرحال ہر ملک کے اپنے مسائل ہیں مورگیج کے حوالے سے یا بینکوں کے لون کے حوالے سے یا دیگر ریئل اسٹیٹ کے مسائل. اپنے مقام پر ایک پوری بحث ہو سکتی ہے کہ مکانیت کے موضوع پہ آل محمد کے پیغامات کیا ہیں, کیسا مکان, کون سا علاقہ, کیا افضل ہے, کیا مفضول ہے, یہ پوری بحث الگ ہے. بس یہ بات یاد رکھیے کہ تجارت اگر ہو عبادت کے عنوان سے تو تاجر بیچنے والا, ایک تاجر خریدنے والا. اگر انسان خدا سے جنت خرید رہا ہے اور خدا جنت کو بیچ رہا ہے, بیچ میں جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس میں کرنسی کیا ہے؟ عبادت. جتنی کرنسی دیں گے اتنا بڑا پلاٹ آپ کو ملے گا. اب سوچئے گا, ابھی یہ حقیقت کی بات میں نہیں کر رہا, یہ ایک مفروضہ قائم کیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں, سپوز کرتے ہوئے بات مکمل کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو یوں سمجھنا چاہیں کہ خدا بیچنے والا, انسان خریدنے والا, خدا جنت کو بیچتا ہے, انسان جنت کو خریدتا ہے, اور بیچ میں کرنسی کا نام ہے عبادت. آپ بتائیے ایمانداری سے, اگر آپ نے مکان خریدنا ہو, میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق اس شہر سے ہے, اس ملک سے ہے, پاکستان سے میرا تعلق, اور پاکستان کے شہر کراچی سے میرا تعلق, تو مثال میں آپ کی خدمت میں وہاں کی دیتا ہوں. آپ کے علاقے نہیں معلوم مجھے کہ آکلینڈ میں, نیوزی لینڈ میں یا دیگر کنٹریز میں جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے وہاں وہاں ویلیوز کیا ہیں زمین کی, مکان کی, دکان کی, نہیں معلوم کون سا علاقہ بہتر ہے کون سا علاقہ. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں کیٹیگریز ہیں, ناٹ ایکول, لینڈز مختلف ہیں اور ہر زمین کی قیمت الگ الگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قیمت تو دوں 100 گز کے پلاٹ کی اور طلب کروں 500 گز کا پلاٹ. ہاؤ پاسبل, ممکن ہے؟ اللہ اکبر. امام کے الفاظ پہ غور کیجئے اور اس بات کو سمجھیے کہ عبادت میں اگر انسان کی توجہ اس طرف ہو کہ نماز پڑھ لوں تو مجھے جنت کی راحت نصیب ہو, روزہ رکھ لوں سخت گرمی کے موسم میں تو مجھے جنت کی راحت نصیب ہو, حج کر لوں تو یہ ملے, عمرہ کر لوں تو یہ ملے, زیارت کر لوں تو یہ ملے, اگر اس کو اس معنی میں لیا تو مثال یوں بھی لے سکتے تھے آپ. اور دوسری مثال, کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور مجھے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے, عبادت سیدہ ایک عام عبادت ہے جو جنت کے جزا کے, خدا کے انعام کے لالچ میں کی جاتی ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس عبادت کو تاجروں کی عبادت کہہ کر یاد کرتے ہیں. گرچہ ہم اگر اسی موضوع پر اگر آگے بڑھ گئے تو یہ پوری تقریر اسی پہ نکل جائے, اس لیے اپنے آپ کو روکتا ہوں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسی موضوع پہ میں نے گفتگو کی تو ایک ہمارے بزرگ مومن اس سے ناراض ہوئے, کہنے لگے ہم نہیں کرتے جنت کے لالچ میں خدا کی عبادت, ہم نہیں کرتے دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کام کریں؟ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکیں کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. یہ تو تقسیم مولا نے فرمائی, کسی مولانا کے الفاظ نہیں, مولا کے الفاظ. اگر ایسی کوئی تقسیم نہیں تھی تو مولا اسے بیان کیسے کرتے؟ اس کا مطلب ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے کہ جن کی عبادت عبادت تجار ہوگی. اس کے بعد ایک اور قسم ہے عبادت کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عبادت وہ ہے جو جہنم کے خوف سے کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ یہ انسان کی طبیعت میں شامل نہیں ہے, انسان کی عادت میں شامل ہے. انسان ہر اچھے کام کے بعد انعام چاہتا ہے, ہر اچھے کام کے بعد چاہتا ہے اسے اپریشیٹ کیا جائے, اور اپریشیٹ کیے جانے کو آپ جنت کہہ سکتے. اور انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی پنشمنٹ ہو. تو ہر اس پنشمنٹ کو آپ جہنم کہہ سکتے. تو امام شاہ فرماتے کہ دو باتیں الگ الگ, ایک وہ جو تاجروں کی عبادت ہے. اب جتنے بیٹھے ہوئے دنیا بھر میں, سب سے سوال ہے میرا, بتا سکتے ہیں کہ سیدہ کونین کی عبادت کیا تاجروں والی عبادت تھی؟ اللہ اکبر. تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو, وہ کیا جنت کے خواہش میں عبادت کریں گے؟ اللہ اکبر. مکارم اخلاق فاطمہ. اور دوسرا عبادت کا حوالہ امام کے الفاظ مقدس میں, دو ائمہ سے روایت الگ الگ بیان ہوئی, ایک مولا سے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے. فرماتے ہیں جو جہنم کے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی جائے, وہ عبادت, وہ عبادت ہے غلاموں کی عبادت. عجیب بات ہے, یعنی ایک طرف تاجر ایک طرف غلام. غلام کا مطلب کیا ہے مولا؟ چلیے آپ کی خدمت میں آپ کی اپنی مثال, آپ جاب پر جاتے ہیں اور جابس جب کرتے ہیں آپ تو آپ کو سیلری ملتی ہے. اگر آپ جاب پر کسی دن نہ جائیں تو کیا خوف رہتا ہے کہ اگر آج نہیں گئے تو ہو سکتا ہے سیلری میں سے پیسے کاٹ لیے جائیں؟ ہر روز صبح اٹھ کر کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جا کے آفس کا کام کرتے ہیں؟ آفس تو آپ کا نہیں ہے, آفس تو مالک کا ہے, آفس تو حکومت کا ہے, آپ کا تو نہیں ہے. آپ جا کے اپنے دن کے بہترین گھنٹے, عام طور پر ہمارے یہاں صبح سے لے کر شام تک 9 گھنٹے ہوں گے, 11 گھنٹے ہوں, آپ یہاں کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اگر نہیں کروں گا تو نکال دیا جاؤں گا, اے خوف. اور اگر نہیں کروں گا تو مجھے تنخواہ نہیں ملے گی, ایک لالچ. تو امام کے الفاظ کے اعتبار سے امام نے اس کو ایک اس معنی میں لیا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ترک گناہ کی بات کرتے ہیں, کہ انسان نے گناہ ترک کیے جہنم کے خوف سے, وہ الگ موضوع. انسان نے سجدے کیے کہ تاکہ اسے جہنم میں نہ ڈالا جائے. اللہ اکبر. کبھی سجدے کیے کہ جنت میں ڈال دیا جائے, اور کبھی سجدے کیے کہ جہنم میں نہ ڈالا جائے. اور یہ تو توبہ کمیل کے الفاظ بھی آپ کے اذہان محفوظ ہیں کہ پروردگار کیا تو ان زبانوں پر عذاب اتارے گا؟ نطقت بتوحیدک صادقہ, جو تیرے مدحت میں تیری حمد میں گویا ہو چکی سچائی کے ساتھ. وعلی قلوب اعترفت بالہیتک محققہ, اے خدا ان دلوں پہ عذاب اتارے گا کہ جنہوں نے تجھے خدا مانا حقیقت کے اعتبار سے, یا اس پیشانی پہ جو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو چکی ہے. تو دعا کے کلمات بتا رہے ہیں کہ انسان کی عبادت کا ایک مفہوم یہ ہے, جیسے کہ روایت ہے کہ فرشتہ آواز دیتا ہے اٹھئے نماز کے وقت میں, کہ جو آپ نے آگ جلا لی ہے اسے بجھائی گئے نماز کے ذریعے سے. تو میں جلدی جلدی اٹھا نماز پڑھنے کے لیے, کیوں؟ کہ تاکہ آگ کو بجھا دو. اللہ اکبر. کبھی کسی کام کا ترک کرنا جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے, ترک معصیت, ترک گناہ. اور کبھی کسی کام کا انجام دینا جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. سورہ مدثر, جبکہ سوال کریں گے اہل جنت اہل جہنم سے, کیا سوال کریں گے؟ سوال کریں گے کہ ماں سالککم فی سقر, تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا؟ قالوا لم نکو من المسلمین, وہ کہیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے. کہ اگر نماز گزار ہوتے تو جہنم میں. ولم نکو نطعم المسکین, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکین کو کھانا کھلاتے تو جہنم میں نہ جاتے. وکنا نکذب یوم الدین, اور ہم روز قیامت کا انکار کرتے تھے, اگر اقرار کرتے تو جہنم میں نہ جاتے. چوتھی اور آخری بات, باقی باتیں انشاءاللہ کل. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم بےہودہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ گوئی کیا کرتے تھے. اگر ان کے ساتھ ان کی صحبت میں یہ کام نہ کرتے تو جہنم میں نہ جاتے. بس آج کی تک بات تمام ہو گئی. شہزادی کونین کی عبادت عبادت تجار نہیں ہو سکتی. شہزادی کونین کی عبادت عبادت غلامانہ نہیں ہو سکتی. سیدہ ہیں. اللہ اکبر. تیسرا مرحلہ انشاءاللہ کل بیان ہوتا ہے. آج کی حد تک بات مکمل کرتے ہوئے, بس ماتم داران سیدہ فاطمہ زہرا ایام سیدہ میں تصور کیجیے کہ سیدہ کے گھر میں خدمت گزار فضہ, اور فضہ کے ساتھ شہزادی کونین کا رویہ آپ کے مکارم اخلاق کی نشاندہی. ایک دن گھر کا سارا کام فضہ کرتی, سیدہ آرام کرتی, اور اگلے دن فضہ آرام کرتی. اللہ اکبر. سیدہ گھر کا سارا کام کرتی اور فضہ کے آنے سے پہلے تو سیدہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی. عزیزان گرامی قدر, ایام عزاء فاطمہ زہرا ہیں. شہزادی یہ کون ہے، ان کے مسائق کی کیا انتہا بیان کروں. دل چاہتا ہے آج وہ وصیت بیان کرو جو خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نے اللہ کے رسول سے فرمائی. جب خدیجہ طاہرہ کا وقت آخر آ پہنچا، اللہ کے رسول سے وصیت فرمائی ہے، یا رسول اللہ، پہلا جملہ مادر فاطمہ کا یہ تھا کہ وہی جملہ جو مادر حسین کا پہلا جملہ وصیت مولا کائنات میں، ارشاد فرماتی ہیں مادر سیدہ کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کی، کوتاہی اگر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے رسول خدیجہ طاہرہ کی خدمات کو ساری زندگی یاد کرتے رہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرماتے ہیں خدیجہ آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دی، آپ نے کس طرح ساتھ دیا، کس طرح خدمت کی. اللہ اکبر. وہ اعتراف کرنا رسول کا کام تھا، یہاں ان کے ساری خدیجہ طاہرہ کی سیرت کا حصہ. ساری زندگی خدمت کرنے کے بعد بھی ان کے سارے، یہی طریقہ سکھایا ہے قرآن مجید نے کہ جتنا انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اتنا زیادہ منکسر واقع ہوتا ہے. بس عزیزو، خدیجہ طاہرہ کی وصیت کا ایک حصہ یہ تھا، کیا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے، اور آپ تو بہتر جانتی ہیں معاملات کیسے ہیں، قریش کی عورتوں کو کتنا حسد ہے، کیا مخالفت ہے. یہ خبر نہ تھی کہ عورتوں کے علاوہ مردوں میں بھی کس قدر حسد اور کس قدر شقاوت پائی جاتی ہے. اس لیے فرماتی تھیں، یا رسول اللہ خیال کیجئے گا، میں نے اپنی بیٹی کو بڑی محبت سے پالا، ایسا نہ ہو میرے بعد قریش کی کوئی عورت میری بیٹی کو پریشان کرے، میری بیٹی کو ستائے. جملہ یہاں تک پہنچا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے بغیر ماں کے سمجھتے ہوئے منہ پہ تماشا مار دے. واہ غربتا، جناب خدیجہ طاہرہ آپ پر لاکھوں سلام ہو. اللہ کے رسول تو اپنے سینے سے سیدہ کو لگا کے رکھتے تھے. میرا فرماتی ہیں ایک وصیت اور بھی ہے جو میں آپ سے براہ راست نہیں کہہ سکتی، میں آپ کی بیٹی سے، میں اپنی بیٹی سے وہ وصیت بیان کر دوں گی، بیٹی آپ سے بیان کرے گی. ساری زندگی خدیجہ طاہرہ نے اللہ کے رسول سے کچھ نہیں مانگا. ہاں سید، ہاں وہ وصیت کا حصہ یہ تھا، آپ نے فرمایا تھا بیٹی بابا سے کہی، اماں کہتی ہیں ایک لباس، ایک پیرہن عطا کر دیجئے جس میں آپ نے عبادت کی ہو، تاکہ میں اپنے کفن کے طور پہ ساتھ لے جاؤں. اللہ کے رسول نے پیرہن بھی عطا کیا، خدا نے جنت سے کفن بھی بھیجا. ہائے سیدہ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بچی اپنے ماں کے جنازے پر ہے، اپنے باپ سے لپٹ کے کہتی ہے جب بابا دفن کر کے آئے، بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آئے. میں کہوں گا سیدہ آپ کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں نہیں اٹھا، لیکن ہائے ہنسنا ہے، ان کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا. واہ مصیبت، آج آپ کی مادر مہربان کی قبر کا نشان موجود ہے، لیکن واہ غربتا، قبر فاطمہ زہرا مادر حسنین کی قبر کا نشان خاک مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔